نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. آج انشاءاللہ العزیز تراویح کی 20 رکعتوں میں چار سورتیں پڑھی جائیں گی، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء. سورہ کہف ان میں نسبتاً بڑی سورت ہے، 12 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہ ہم انشاءاللہ 8 رکعتوں میں سنیں گے اور اس کے بعد ایک ایک سورت چار چار رکعتوں میں ختم ہو جائے گی. سورہ کہف کی یہ خصوصی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجالی فتنے کے ضمن میں ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ایک قلبی تعلق رکھے گا، اس کی تلاوت کرتا رہے گا، خاص طور پر ہر جمعے کو اس کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، تو وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات کو خصوصی تاثیر حاصل ہے دجالی فتنے کے مقابلے کے لیے. اب اس وقت اس کا موقع تو نہیں ہے کہ دجالی فتنہ کیا ہے اور اس سے کس طور سے بچا جا سکتا ہے، اس پر تو تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کو آج آپ خوب توجہ سے سنیں، اور میں بھی اس وقت تقریباً آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں اس کے اہم مقامات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. اس سورہ مبارکہ کا ایک بڑا گہرا ربط ہے مانوی اعتبار سے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل سے. یہ دونوں حکمت قرآنی کے عظیم خزانے ہیں، اور دونوں کی حیثیت وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا شیبتنی ہود الواقواتہا، تو کچھ سورتیں آپس میں بہنوں کے طریقے سے متعلق ہیں، تو یہ بھی دونوں سورتیں جو ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف، یہ بھی دو بہنوں کے مانند ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت شروع ہوئی تھی ایک امر خداوندی سے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہو کہ کل شکر اور تعریف ہے اللہ کے لیے. اور یہ سورت شروع ہو رہی ہے گویا کہ اسی امر پر جو تعمیل انسان کرے تو اس پر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، قیمن بالکل سیدھی، اپنے مطالب کے ضمن میں بالکل سیدھی، اپنے مفہوم کے ضمن میں بالکل واضح. قیمن لینذر باسن شدیدن، تاکہ خبردار کر دیں. ینذر کا فاعل حضور بھی ہو سکتے ہیں اور خود یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا. تاکہ خبردار کرے، باسن شدید من لدنہ، ایک زبردست جنگ، باس کا لفظ عام طور پر جو آتا ہے قرآن مجید میں وہ جنگ کے لیے آتا ہے، باسا جب جمع آئے گا تو فقر و فاقہ کے لیے. بہرحال ایک مصیبت کا اس وقت ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، بہت بڑی مصیبت سے باخبر کر دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور بشارت دیں ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل بھی کرتے ہوں کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ما کسی نفیح ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور بالخصوص متنبہ کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنایا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس ضمن میں ان کے یا ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی علم یا سند نہیں ہے. قبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قطعاً جھوٹ ہے، افتراء ہے. فلعلک باقع نفسک علی آثارہم، تو شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے رنج اور صدمے سے، اسفا، ان لوگوں کے جو آثار ہیں، ان لوگوں کے جو ان کے بعد جو نتائج نکلیں گے اور جو بچ رہیں گے ان کے آثار، ان کے اگر وہ آپ کے سامنے ہو تو شاید آپ رنج اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر. یہ ایک بڑی شاہانہ انداز میں ایک تمہید ہے، خاص طور پر یہ جو دور ہے، اور یہ جان لیجئے کہ بحثیت مجموعی یہ دجالی فتنے کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی اقوام کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہوا، یہ تقریباً 200 برس سے مغربی امپیریلزم جو آیا، اور ان کے ہاں سب سے بڑا شرک قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ شرک کی بدترین صورت ہے کہ کوئی اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی تصنیف کرے، اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی مانے، تو یہ بدترین شکل ہے. اور ان قوموں ہی کے ہاتھوں جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے وہی در حقیقت متعلق ہے دجالی فتنے کے ساتھ. اس لیے کہ دجالی فتنے کے ضمن میں جتنی تفاسیر احادیث میں آئی ہیں اس میں یہی اس کا حاصل ہے کہ انسان کو قواعد طبیعہ پر اتنا غلبہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ بارش ہو اور بارش ہوگی، وہ بالکل لق و دق صحراؤں سے کہے گا کہ وہ فصلیں اگلے اور فصلیں اگلنے لگے گی، وہ ایک انسان کو لا کر دو حصوں میں چیرے گا آرے کے ساتھ اور پھر ان کو سی دے گا اور وہ انسان جیسا بھلا چنگا ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں کہ جہاں تک کہ ہماری سائنس پہنچ گئی ہے، یہ سائنس ہرگز کوئی فتنہ نہ ہوتی اگر اس کے ساتھ الحاد نہ ہوتا. اس در حقیقت اس تہذیب میں سائنس کی اس ترقی کے ساتھ الحاد اور شرک کا جب پیوند لگ گیا ہے تو یہی ہے اصل میں دجالی فتنہ، اور اسی سے بچاؤ کے لیے اور اس مادہ پرستی الحاد کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کا مطلوب و مقصود صرف یہ دنیا بن کر رہ گئی، اسی کی زیبائش، اسی کی آرائش. کلیکٹو لیول پر بھی دیکھیے تو انسان کا اجتماعی نسب العین، بلند ترین نسب العین، ویلفیئر سٹیٹ، ایک ایسی ریاست قائم ہو جائے جس میں تمام شہریوں کے لیے بڑی سہولتیں جو ہے وہ فراہم ہو جائے، اس سے آگے آخرت کا عاقبت کا سرے سے کوئی دھیان نہیں. اوروں کو تو اور کیا ہونا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں انہیں کوئی دھیان نہیں، ان کی ساری سوچ کا مرکز و محور جو ہے وہ حیات دنیا بھی. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل ایکسس ہے، عمود ہے، وہ اس کی آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے، اور یہ مضمون آپ دیکھیں گے کہ بار بار تکرار کے ساتھ اس سورت میں آئے گا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کے لیے زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے، دل کو لبھانے والا ساز و سامان ہے، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ اعلیٰ مکانات، یہ جو کچھ بھی آج آپ کو امریکہ میں، یورپ میں نظر آ رہا ہے انسان کے لیے آسائشوں کا جس طریقے کا ایک سلسلہ ہے، یہ ساری زیبائش اور آرائش صرف اس لیے ہے کہ ہم آزمائیں، لنبلوہم ایہم احسن عملا، دیکھیں کہ اب اس ساری زیبائش اور آرائش اسی کے دنیا کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں یا ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ہم سے لو لگاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے دلی تعلق استوار کرتے ہیں. بس یہی آزمائش ہے اصل میں. وہ ایک شعر بھی میں اس سے پہلے بعض مواقع پر آپ کو سناتا رہا ہوں، خاص طور پر سورہ کہف کا جو یہ مرکزی تھیم ہے اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا ربط ہے، کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے. تو زمین کو بہت ہی زیبائش اور آرائش دی ہے اللہ نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انسان جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، جس میں میں نے اپنی روح میں سے پھونکا، آیا یہ اسی کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے، اسی کا مفتون و والا و شیدہ ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ یہ ہم سے، ہماری طرف توجہ کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے دل لگاتا ہے. بس یہی آزمائش ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ آیت نمبر 7 جو ہے یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے. فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت وہ آئے گا کہ جو کچھ اس پر ہے یہ ساری زیبائش اور آرائش بالکل اس گھاس کے مانند ہو جائے گی کہ جو سوکھ کر پھر جب چورا چورا ہو کر زمین پر اڑتی پھرتی ہے. اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایٹمی جنگ اگر ہو گئی تو یہ ساری چیزیں پھر کیا نقشہ پیش کریں گی، کیا نظر آ رہا ہوگا، کیا کچھ صورتحال جو ہے سامنے آئے گی. وہ اب زیادہ دور نہیں ہے، قیامت کے روز تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس دنیا کی ایک قیامت بھی ہے کہ جو سر پر منڈلا رہی ہے، ایٹمی جنگ. اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے کہ جس روز ہی شروع ہوئی اتنے کروڑ انسان تو ایک منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے، وہ آبادیاں جو ہیں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ تو فرمایا کہ انا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا، آج جو بات میں کر رہا ہوں میں نے اسی لیے آج، لینذر باسا شدیدا، ایک جنگ بہت بڑی جنگ اس سے خبردار کر دیں۔ باس کا عام طور پر جو مفہوم ہے جنگ ہی ہے۔ تو در حقیقت یہ جو اب پیش آنے والے واقعات ہیں جس کی طرف کہ نوع انسانی جا رہی ہے، قدم بقدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام حالات و واقعات کے لیے گویا کہ سٹیج جو ہے سیٹ ہو رہی ہے، یہ اس کی طرف اشارات ہیں، اور وہی اصل میں وہ دجالی فتنہ ہے کہ جس کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ کی خصوصی تاثیر ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے پہلے تین رکوعوں میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ میں اب ظاہر بات ہے کہ اس کی تفاصیل میں نہیں جا سکتا، صرف آپ رب سمجھ لیجئے کہ دو انتہائی کیفیات اس دنیا میں ہو سکتی ہیں اہل ایمان کے لیے۔ ویسے تو ہر کیفیت جو ہے وہ امتحانی کیفیت ہے، کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی آسائشوں میں آزماتا ہے، کبھی تکالیف سے آزماتا ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ ہے آزمائش۔ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش، کہ ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں پہ بھی یہی فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ تو اس میں دو انتہائی کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں تو ایک انتہائی کیفیت کہ اہل ایمان کو کسی وقت اپنی جان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر کہیں پہاڑوں کی کھو میں جا کر پناہ لینی پڑے، یہ ایک انتہا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے شکست نہ مانے اپنے ماحول سے، کفر کا اور شرک کا غلبہ اتنا ہو چکا ہو کہ انسان اس ماحول میں ایمان اور توحید کے ساتھ نہ رہ سکتا ہو، تو بجائے اس کے کہ ہتھیار ڈال دے اور شکست مان لے، وہ آبادیوں کو چھوڑے، تمدن کو خیر باد کہے اور کہیں پہاڑوں کی کھو میں جا کر پناہ لے لے۔ یہ مثال تو ہے اصحاب کہف کی، اور اس میں میں صرف اس وقت اتنی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان اصحاب کہف کے ضمن میں قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے کہ یہ نوجوان تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہ عموماً ادھیڑ عمر کے لوگ اور بوڑھے لوگوں میں سے کم ہی ہوتے ہیں کہ جو ہمت کر سکے، یہ ہمت جو ہے یہ تو جوانوں ہی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا از اول فتیت، جب وہ نوجوان آئے الی الکہف اور انہوں نے پناہ لی اس غار میں، اور اس کے بعد پھر فرمایا آیت نمبر 13 میں انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اب وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہ تفصیل سے یہاں بیان ہوا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی آپ کے اس وقت تفاصیل نہیں بیان کروں گا، لیکن اسی وقت نوٹ کر لیجئے کہ دوسری انتہا جو ہو سکتی ہے امتحان کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زمین میں غلبہ عطا فرمائے، بادشاہت عطا فرمائے۔ اگر یہ صاحب اختیار ہو کر بھی انسان صحیح رہے، نیک رہے، عادل رہے، اللہ کا بندہ بنا رہے تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ تو اس کے ضمن میں اس سورت کے آخر میں ذکر آ رہا ہے ذوالقرنین کا، ان کی بادشاہی کا جو ذکر قرآن نے کیا کہ اس کی بادشاہی مشرق و مغرب پر پھیلی ہوئی تھی، حتی اذا بلغ مغرب الشمس اور حتی اذا بلغ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت وسیع حکومت اللہ نے دی تھی، لیکن ان کا کردار کیا تھا؟ اللہ کے نیک بندے، عادل انسان، اور کبھی بھی کسی غرور اور اس میں تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو یہ دو انتہائیں ہو سکتی ہیں امتحان کی۔ اس سورہ مبارکہ میں ان دونوں کو دو انتہاؤں پر رکھ دیا گیا، آغاز میں اصحاب کہف اور اختتام پر وہ حضرت ذوالقرنین۔ چوتھے رکوع کی پہلی آیت کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ توحید کے بہت سے مظاہر ہیں، ان میں سے بعض مظاہر وہ ہیں کہ جو ہماری مسلمانوں کی تمدنی زندگی میں عام طور پر جو جملے ہم بولتے ہیں، ہماری تہذیب و تمدن کا وہ جز ہیں، ان کا ایک ایک حرف در حقیقت ہمارے اس فکر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ مثلا ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ، کبھی مت کہنا کسی کام کے لیے کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہے اصل میں ایک بندہ مومن کا ذہن کہ وہ یہ جانتا ہے چاہے کتنے ہی وسائل میرے پاس ہیں، چاہے میں نے کسی بھی کام کے لیے جتنی بھی ضروری چیزیں سب فراہم کر لی ہیں، لیکن پھر بھی اصل فیصلہ کن شے جو ہے وہ اسباب و وسائل نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی میں نہیں کر سکوں گا۔ لہذا بندہ مومن جب بھی مستقبل کے بارے میں اپنے کسی ارادے کا، اپنے کسی عزم کا اظہار کرے تو انشاءاللہ یہ گویا کہ اس کے ایمان کا ایک مظہر ہوگا، اس کے اللہ تعالی پر یقین اور اعتماد کا ایک مظہر ہوگا۔ تو فرمایا ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور اگر کبھی بھول جاؤ، کہنا بھول جاؤ تو پھر وقل اب تو پھر جب بھی یاد آ جائے اپنے رب کو یاد کرو اور کہو عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، کیا عجب کہ میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا، لیکن کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کسی بہتر راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہے اللہ کے علم پر توکل، جسے استخارہ کہتے ہیں، کہ اللہم انی استخیروک بعلمک واستقدروک بقدرتک، میں نے جہاں تک سوچا ہے مجھے یہ بات نظر آئی ہے، میں ادھر جانا چاہتا تھا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے کوئی بہتر راہ میرے لیے طے کیے ہوئے ہو، تو میں کیوں اس پر مصر رہوں کہ مجھے وہی کرنا ہے ضرور کہ جو میرے ذہن میں آیا ہے. اگر میرا رب مجھے کسی بہتر راستے کی طرف ڈال دے تو میں اس راستے کو بسر و چشم قبول کروں گا. چوتھے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے ضمن میں، وہ جو میں نے عرض کیا کہ اکثر مکی صورتوں کے اختتام پر ایسا ہوا کرتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں یہ وصف میں ہے، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے محمد تلاوت کرتے رہو اس کی کہ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کو کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ملے گی. اب ذہن میں رکھیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنا دباؤ پڑ رہا تھا حضور پر کہ اس قرآن میں کوئی ترمیم کرو، اس کچھ اور ذرا اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرو، پھر ہماری تمہاری دوستی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اس قرآن کے دامن میں آپ پناہ لیے رکھیے، یہی تو آخری پناہ گاہ ہے، اور اسی سے در حقیقت وہ آپ کو محروم کر دینا چاہتے ہیں. اور دوسری ہدایت یہ دی کہ چاہے غربا ہے، فقرا ہے، غلام ہے، دنیاوی حیثیت سے بے سر و سامان ہے، لیکن یہ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں اہل ایمان، آپ ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے. یہ گویا کہ اللہ کا عطیہ ہے آپ کو، اللہ نے یہی لوگ ہیں کہ جن کو چنا ہے اور پسند کیا ہے ایمان کے لیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، دعائیں کرتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور صرف اس کے چہرہ انور کے وہ طالب ہیں، اسی کی رضا جوئی جو ہے وہ ان کی زندگی کا رسم العین ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی نگاہیں ان سے ہٹا کر، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کی نگاہیں جو ہے ادھر ادھر نہ جائے، عمرا کی طرف، دولت مندوں کی طرف، کہ ان کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے، مبادہ دنیا یہ سمجھے کہ آپ بھی دنیا کی اس زینت اور زیبائش اور آرائش سے متاثر ہو گئے، آپ کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے، آپ بھی انہی کے طالب ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ زینت الحیات الدنیا یہاں پھر دوسری مرتبہ آ گیا، کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی داعی حق کی طرف پیش قدمی کرنے والے، اس کے آبان و انصار میں جو غربا اور فقراء ہو، اور دوسری طرف اغنیا اور عمرا ہو، تو ان سے بھی ایک آزمائش اس داعی کی ہوتی ہے کہ خود اس کے اپنے ذہن کا کیا ڈھانچہ ہے، اس کی سوچ کا کیا انداز ہے، یہ کن کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے، کن کی باتیں زیادہ توجہ سے سنتا ہے. اگر اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ دعوت جو ہے اس کے گویا کے ناکامی کی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. اس کے بعد اس کے پانچویں اور چھٹے رکوعوں میں ایک بڑی پیاری تمثیل کے رنگ میں بات بتائی گئی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کے پاس بڑی دولت دنیاوی تھے، باغات تھے اور کھیتیاں تھیں اور ہر طرح کا ساز و سامان تھا، چشمے بھی تھے، پھل بھی آ رہے تھے، کھجور کے درخت بھی تھے، سب کچھ اللہ نے اسے دے دیا تھا. اور ایک کوئی فقیر درویش، ان دونوں کا مکالمہ نقل ہوا ہے کہ وہ جو دولت مند تھا اس کے دماغ میں خناس پیدا ہو گیا کہ یہ میں نے سب کچھ بڑا اہتمام کیا ہے اور ہر طرح کے ساز و سامان میں نے اکٹھا کر لیا ہے. تو اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، ایک تو یہ کہ اس نے استحقار کے انداز میں اس درویش سے کہا، انا اکثر من کا مالم و عز و نفرا، کیا مجھ سے بات کرتے ہو تم سے مجھ سے بات کرنے کے تمہاری کیا حیثیت ہے، میں تم سے کہیں زیادہ ہوں مال میں اور میری نفری بھی تم سے کہیں زیادہ ہے. اس دنیاوی حیثیت نے اس کے دماغ میں یہ خناس پیدا کیا. وہ دخل جنت ہوں وہ ظالم النفسی، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، باغ کو دیکھا ہوگا کہ بڑا وہ پربہار ہے اس وقت، اس میں پھل آئے ہوئے ہیں، بہت ہی عمدہ، دل کو لبھانے والا منظر ہے. وہ ظالم النفسی ہی قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ میرا باغ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے. وما اظن الساعة قائمة، جو تم مجھے ڈراتے رہتے ہو قیامت ویامت سے، اول تو میرا خیال نہیں کہ قیامت ویامت آئے کہیں. ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور اگر بالفرض ایسا ہو ہی گیا اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے وہاں پر جوتیاں پٹخاروں گے. یہ ہے اس آدمی کا طرز بیان اور طرز عمل، جس کے جواب میں اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم کفر کر رہے ہو اس رب سے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ساتھ ہی فرمایا، اب یہاں دیکھیے وہ دوسرا ہماری تہذیبی زندگی کی دوسرا نقشہ آ رہا ہے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا ہے خدا کے بندے کہ تو اپنے باغ میں جب داخل ہوا تھا اور اس باغ کو پھل پر آیا ہوا دیکھ کر اور پر بہار دیکھ کر تیرے دل کی کلی کھلی تھی، تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے. یہ میرے کیے سے نہیں ہے، یہ مشیت عزی کا ظہور ہے. اسی طرح ہم بھی اگر کبھی اپنے گھروں میں جائیں، بچے کھیل رہے ہوں، ایک بھرا گھر نظر آ رہا ہو، ہر طرح کی آسائشیں ہوں، تو فوراً زبان پر یہ الفاظ آنے چاہیے ما شاء اللہ. یہ میرے کسی محنت کا اور میری کسی لیاقت کا اور میری ذہانت کا ظہور نہیں ہے، بلکہ یہ مشیت عزی ہے کہ جس سے مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوا. ان طرح نے انا اقل منک مالا و ولدا، خیر اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس میں خاص طور پر آیت نمبر 42 کا آخری ٹکڑا جو ہے کہ جب وہ باغ وغیرہ اللہ نے تباہ کر دیے، کوئی آم کا بگولا، کوئی باد سرسر کا جھونکا آیا اور تباہ ہو گیا، تو پھر اس نے کہا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب یہ شرک کون سا ہے؟ یہ مادہ پرستی کا شرک ہے کہ اسباب و وسائل دنیاوی پر اتنا توکل اور بھروسہ کر لینا کہ اللہ سے انسان محجوب ہو جائے، اس کا ذہنی اور قلبی رشتہ اللہ سے منقطع ہو جائے، یہ مال و اسباب دنیاوی حائل ہو جائے اللہ کے اور بندے کے مابین، تو یہ بھی ایک شرک ہے. یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، یہ مادہ پرستی کا شرک ہے. اس کے بعد چھٹے رکوع میں ایک بڑی پیاری تمثیل آئی ہے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ بارش برستی ہے، زمین میں سے سبزہ اگاتا ہے، ایک کچھ دیر کے لیے بڑی بہار اور بڑی پرفضا جو ہے کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سبزہ جو ہے جل بھون کے ختم ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہاں پر خاک ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اس زمینی نظام میں سے کوئی ایک انسانی جسم تیار ہو رہا ہے کسی رحم مادر میں، اور آسمان سے اس کی وہ روح ہے کہ جو لا کر اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے. کچھ عرصے وہ رہتے ہیں ساتھ، اور یہ بڑا زندگی کے دور آتے ہیں، جوانی آتی ہے، بڑا اس کے اندر ولولہ ہے، عزائم ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، جھرنیاں آتی ہیں، اور پھر وہ روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے، وہ زمین کے اندر مل کر مٹی میں ہو کر وہ پھر مٹی ہو جاتا ہے. یہ ہے کل حیات دنیاوی. فرمایا یہاں پھر دیکھیے تیسری مرتبہ وہ جو مین تھیم ہے وہ آ رہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. نوٹ کر لو، یہ مال اور یہ اولاد، یہ سب اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ان کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈال رہا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے اموال و اولاد تو در حقیقت تمہارے حق میں فتنہ اور آزمائش ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جان لو کہ باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں جو تمہارے رب کے پاس بہت بہتر ہوں گی اپنے اجر کے اعتبار سے، اور اسی پر آدمی کوئی امید رکھے تو رکھے، ورنہ یہ کہ دنیاوی ساز و سامان سے امید نہ انسان اپنی متعلق کرے، بلکہ یہ ہے کہ ساری توقع اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے. ساتویں رکوع میں پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اب پانچویں مرتبہ ہے کہ قصہ آدم و ابلیس پھر آ رہا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے، سات مرتبہ قرآن میں آیا ہے، آج یہ ہم پانچویں مرتبہ پڑھیں گے. یہاں اس میں جو خصوصی بات آئی ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ جن کے بارے ابلیس کے بارے میں کہ یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے حضرت آدم کو، تو یہ ابلیس کا جو ذکر آیا ہے تو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ بھی ملائکہ میں سے تھا. اس مغالطے کو یہاں رفع کیا گیا، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، اسی لیے وہ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی اس نے کی، ورنہ ملائکہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ملائکہ تو ہے یفعلون ما یؤمرون، انہیں تو جو حکم ملتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ انہیں حکم دے اس میں نافرمانی نہیں کرتے. آٹھویں رکوع کی پہلی آیت نوٹ کیجئے، ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل. سورہ بنی اسرائیل میں صرف یہ اتنے فرق کے ساتھ یہ آیت تھی، ولقد صرفنا فی هذا للناس فی هذا القرآن، پہلے للناس تھا پھر فی هذا القرآن تھا، یہاں یہ ہے کہ فی هذا القرآن پہلے، للناس بعد میں. ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح سے ہر انداز بیان اختیار کر لیا ہے کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے. لیکن وکال الانسان اکثر شئ جدلا، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جھگڑے میں تمام مخلوقات سے بڑھ گیا ہے. دلیلیں بنائے گا, کٹ کٹ حجتیں کرے گا, طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے تراشے گا. جس طرف اسے زیادہ نہیں ہوتا اس کے خلاف جتنی چاہے دلیلیں آپ اس سے بلوا لیجئے. یہ جو ہے جدال, یہ اس انسان کے اندر بہت ہے. آٹھویں اور نویں رکوع میں تفصیل کے ساتھ قصہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک اللہ کے بندے کا جس کا یہاں نام نہیں ہے لیکن احادیث میں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام آیا ہے. اور در حقیقت اس پورے سفر کا باحاصل یہ ہے کہ یہی اس دنیا کی زندگی کے جو مظاہر ہیں ان کے پردے میں جو حقیقتیں ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ دلا دی جائے. کہ ہم کیونکہ مظاہر کو دیکھتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں. کوئی چیز ہمارے لیے دل خوش کن ہے, ہم خوش ہو گئے. کوئی چیز وقتی طور پر ہمارے لیے تکلیف دہ ہے تو ہم اس سے مایوس ہو گئے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بات کہ آسان تک رہو شعین وہ خیر القم وہ آسان تو ہبو شعین وہ شر القم. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں خیر ہو. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو. اب اس کو تین واقعات کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ کشتی والوں کی کشتی جو ہے حضرت خضر نے توڑ دی. ان غریبوں نے سمجھا ہوگا کہ ہمارا تو ذریعہ معاش کا یہی تھا, کتنا بڑا ستم اللہ نے ہم پر توڑا کہ ہماری کشتی جو ہے عیب دار ہو گئی. حالانکہ اسی عیب کی وجہ سے وہ کشتی بچ گئی, ورنہ وہ ظالم بادشاہ جو ہے اس کشتی پر قبضہ کر لیتا. تو کشتی تو بچ گئی عیب کے ساتھ, تو یہ ہوا تو ان کے لیے خیر, بظاہر ان کے لیے شر تھا. اسی طریقے سے ایک نوجوان کو قتل کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ جو اس کے والدین ہیں انہوں نے کیا سمجھا ہوگا کہ یہ ہمارے اوپر تو اگر اکلوتا بیٹا تھا تو کتنا پہاڑ ٹوٹ پڑا, ستم ہے ہم پر. وہ جو غالب نے کہا کہ ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور, تو یہ انداز ہوتا ہے والدین کا. لیکن بتایا گیا کہ اس بیٹے کا مر جانا ہی ان والدین کے حق میں خیر تھا, اس لیے کہ وہ بیٹا جو ہے اگر بڑا ہوتا تو بڑا سرکش ہوتا, والدین کو ستاتا, ان کے لیے سوہانے روح بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کی کہ اس جو غلط کردار کا بیٹا تھا اس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اسے انہیں نیک اولاد عطا فرمائے. تو دیکھیے جو چیزیں بظاہر شر ہیں ان میں خیر ہے. تیسری مثال اس میں یہ آئی ہے کہ اللہ کے کوئی نیک بندے کی کہ اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, مرتے ہوئے اس نے کہیں ان کے لیے کچھ تھوڑی سی پونجی جو ہے دیوار کے اندر کہیں ایک ہنڈیا کے اندر رکھ دی کہ کبھی بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ اپنا نکال لیں گے. اب وہ چونکہ نیک تھا اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت کر رہے ہیں اس دیوار کی کہ وہ دیوار گرنوں کی تھی, لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر اس کو سیدھا کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی انشورنس اگر نہیں کرائیں گے تو اولاد کا پیچھے کون دیکھنے بھالنے والا ہوگا, حالانکہ اس عالم میں واقعہ میں تو اولاد کے دیکھنے بھالنے والے اللہ اور اللہ کی اس جو عالمی مملکت ہے, یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے, اس کی بھی ایک یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ پبلک سروس ہے, اور وہ سب کے سب جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں نیک بندوں کی اولاد کی. لہذا انسان اپنی توانائیاں اپنی قوتیں صرف کر رہا ہو اللہ کے دین کے لیے تو امید رکھے کہ میرا پروردگار میرے آس اولاد جو بھی ہے میری اہل و عیال ان کی ضروریات کا وہ کفیل ہوگا. اس کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ جو اس قصے میں آ گئی. اب آخر میں جو آیا ذوالقرنین کا واقعہ وہ تو میں بیان کر چکا ہوں, لیکن اہم ترین موضوع جو ہے اس کو ذرا میں بیان کر دوں جو آخری رکوع میں ہے. وہ اس کا جیسے پہلا رکوع اہم ترین تھا ایسے ہی دوسرا بھی ہے. اس میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, یعنی شرک کی مذمت کی. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ میرے بندوں ہی کو میرے خلاف اکھڑا کریں گے اور میرا بدے مقابل بنا لیں گے؟ تو جو لوگ یہ کریں گے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو مہمان خانہ بنایا ہوا ہے. دوسرا فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں, اپنی بھاگ دوڑ اپنی محنت صبح سے شام تک کا پسینہ نکال دینے والی مشقت بھی کر رہے ہیں لیکن رہیں گے خسارے کے خسارے میں, یہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, وہ لوگ کہ جن کی صبح سے شام تک کی ساری مشقت اور بھاگ دوڑ صرف دنیا کی زندگی کے لیے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں, ہمارا کاروبار بڑا اچھا چمک گیا ہے. سورہ کہف کی آخری دو آیات سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات کی طرح بہت عظمت کی حامل ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات بھی فعل امر قل سے شروع ہوئی, یہاں بھی دو آیات فعل امر قل سے شروع ہو رہی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، خواہ اتنا ہی اور لے آیا جائے، اتنی ہی سیاہی اور لے آئی جائے. اور کلمات یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا ایک کلمہ کن کا ظہور ہے. جو چیز بھی بنی ہے ایک کلمہ کن ہے کہ جس کا ظہور ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس تخلیق کی وسعت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم اس کا کہاں احصاء کرو گے، تمہارا تو ذہن جو ہے وہ چکرا جائے گا. اور یہ معلوم ہے، آج کل آپ کو معلوم ہے، ایسٹرانومی ذرا پڑھیے تو صحیح، تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ چکرانے لگتا ہے، اس کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی تصور انسان قائم کر سکتا ہے. آخری آیت جو ہے توحید کے موضوع پر بہت اہم آیت ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت بھی توحید کے موضوع پر تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بہت بڑا خزانہ ہے توحید کا. یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. شرک کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کے بلند مقام سے گرا کر زمین پر لے آیا جائے، مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، اس کے بیٹا بیٹی بنا دیے، معلوم ہوا اسے بھی اپنے اوپر قیاس کیا. اور شرک کی دوسری شکل یہ کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کا ہم پلہ بنا دیا جائے، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر دیا گیا، یا یہی طرح ہمارے ہاں بھی یہ شرک جو ہے حضور کی شان میں جب غلو کرنے پر کوئی آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یا یہ کہ حضرت علی کے ساتھ تو یہ ظلم جو ہے بے انتہا ہوا ہے، انہیں پکارا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اس شرک کی یہاں جڑ کاٹ دی گئی کہ کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں. یوحا الیہ، ہاں اس پر وحی ہوتی ہے، اور یہی ہے ما بہل امتیاز ہے، تم پر وحی نہیں ہوتی، تمہارا علم جو ہے اپنے حواس خمسہ اور محض اپنے عقلی استدلال کی بنیاد پر قائم ہے. میں جہاں سے گفتگو کر رہا ہوں وہ وحی ہے، یہ فرق ہے اصل میں. باقی یہ کہ اس وحی کا بھی اصل نقطہ کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں، اپنی رب کی پرستش میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہ یا عین صاد، صدق اللہ العظیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ مریم پڑھی جائے گی، یہ چھ رکوعوں پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دونوں کیٹیگریز کو اپنے ذہن میں علیحدہ رکھیے. ایک ہے قصص الانبیاء یا قصص النبیین، اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ ان انبیاء کے ذاتی کردار اور ان کی سیرت کی عظمت کا بیان ہوتا ہے. اور ایک انباء الرسل یا نبع المرسلین، رسولوں کی خبریں، وہ انداز ہے کہ جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے، کہ ان کی دعوت اور قوموں کا انکار اور اس کے جواب میں، اس کے نتیجے میں، اس کی پاداش میں ان پر عذاب الہی کا نزول. تو سورہ مریم اور اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے، لیکن سورہ انبیاء اور سورہ مریم ان دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ اصل موضوع جو ہے وہ قصص النبیین ہے. اس میں بھی سب سے زیادہ تفصیل سے جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. جیسا کہ ہم اس سے پہلے سورہ آل عمران میں دیکھ چکے ہیں کہ عقیدہ الوہیت مسیح کی نفی کے لیے وہاں بھی جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا تو آپ سے پہلے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت مریم سلام علیہا، ان حضرات کا ذکر ہوا ہے. وہ اسی پہلو سے کہ اگر معجزانہ ولادت حضرت مسیح علیہ السلام کی دلیل بن سکتی ہے الوہیت مسیح کی، تو حضرت یحییٰ کی ولادت بھی معجزانہ تھی. انتہائی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے والدین، اور والدہ ساری عمر بانجھ رہی، لیکن اس بڑھاپے کے عالم میں اس کے ہاں جو ولادت ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی کوئی عام قانون طبی کے مطابق نہیں ہے. تو پہلے رکوع میں تو ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے حضرت زکریہ پر ہوئی. اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، اور یہاں دیکھیے خفی چپکے سے، آہستگی سے، خاموشی سے اپنے رب کو پکارا. قال رب انی وہن العظم منی، پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبن، اور میرا سر سفید ہو چکا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا کی ہو اور میں نامراد رہا ہوں. وانی خفت الموالی من ورائی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد اگر میرے اس منصب کا کوئی اہل پیدا نہ ہوا میری نسل میں، تو پھر جو حالی موالی ہیں ان کا جو انداز ہے اس سے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں دین کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی اجنبی ہو کر نہ رہ جائے. وکانت امراتی آکرن، اور میری بیوی جو ہے وہ ساری عمر بانج رہی ہے. فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عنایت فرما. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کی جو بھی روحانی جو وراثت ہے اس کا وارث ہو. واجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار اس کو تو وہ بنا کے جو تیرے ساتھ راضی رہے. اب یہ دعا ہے جس کے جواب میں حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان سے کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو. تورات تو پہلے سے موجود تھی، اس میں اشارہ ہے خود ہمارے لیے بھی کہ اس امت کے بھی سب لوگوں کے لیے اصل شے جو ہے وہ تمسک بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھامو. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے بچپنے ہی میں حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی. جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام پنگھورے میں بولے ہیں معجزہ ہے، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ان کے بالکل بچپن ہی سے آثار رشد اور حکمت کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہو گئے تھے. اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر ولادت کا معاملہ آیا ہے، اور اس زمن میں خاص طور پر یہ الفاظ توجہ سے سنیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پنگھوڑے میں انہوں نے گفتگو کی ہے اور اپنی والدہ کی عفت کی گواہی دی ہے، تو یہ معجزہ جو سب سے پہلا معجزہ ان سے صادر ہوا، اس وقت کے ان کے الفاظ کیا تھے؟ قال انی عبداللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکاۃ کی جب تک بھی میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی والدہ کا میں فرما بردار اور حسن سلوک کرنے والا ہوں، اور میں مجھے اللہ نے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی اصل حقیقت. ما قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں یہ لوگ شک اور شبہ میں مبتلا ہے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس سے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اسے کہنا ہوتا ہے کن، اور وہ شے ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ. تو یہ ہے اصل تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی در حقیقت وہ آیات تھیں کہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھیں، تو جو سفارت گئی تھی عمرو بن العاص، بعد میں ایمان لیا اس لیے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت وہ قریش مکہ کے سفیر بن کر گئے تھے ان مہاجرین حبشہ کو واپس لانے کے لیے. وہاں جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو نجاشی نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن یہ کہ بعد میں پھر جب حضرت جعفر طیار نے یہ آیات پڑھی تو نجاشی نے کہا کہ مسیح کی جو حقیقت یہاں بیان ہوئی ہے تنکا ایک اٹھایا کہ مسیح اس سے تنکا بھر بھی زائد نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ان کو تمہارے پاس نہیں واپس بھیجوں گا، اور حضرت جعفر طیار سے کہا کہ رہو یہاں جب تک چاہو امن اور سکون کے ساتھ. تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر جیسا کہ آپ نے دیکھا بار بار آ رہا ہے، سورہ انعام سے پھر سورہ ہود میں آیا ہے، سورہ یونس، سورہ اس کے علاوہ بھی سورہ ابراہیم میں آیا ہے. یہاں ایک خاص پہلو سے آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب توحید کی دعوت اپنے باپ کو پیش کی تو کس انداز میں پیش کی. یہ بھی ہر کس خادم دین کے لیے بہت اہم بات ہے کہ بڑوں کو بھی دعوت پیش کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ انداز کیا ہوگا. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, اور ذرا ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا, انہ کان صدیق النبی, یا یقیناً وہ ہمارے صدیق نبی تھے. اس قال لے ابی ہے, جبکہ کہا انہوں نے اپنے والد سے, یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, ابا جان کیوں پوجتے ہیں آپ ایسی چیزوں کو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ سے کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک, ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فتبعنی, تو میرا اتباع کیجئے, میری پیروی کیجئے. عہدے کا صراطن سویہ, میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف. یا ابت لا تعبد الشیطان, ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, یہ شیطان جو ہے رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف و یمسک عذاب من الرحمن, ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو عذاب خداوندی رحمان کا عذاب جو ہے وہ آپ کو گھیرے میں نہ لے لے. فتکون علی شیطان ولیا, پھر آپ شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں گے. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہو. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا, اگر باز نہیں آؤ گے میں تمہیں رجم کر دوں گا, سنسار کر دوں گا, اور ہٹ جاؤ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ. قال سلام علیک, انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو. استغفر لک ربی, میں تو آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار ہی کروں گا. انہ کا نبی حفیہ, وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ, اور میں تو اب قطع تعلق کرتا ہوں آپ سے بھی اور جن چیزوں کو کہ آپ پوج رہے ہیں ان سے بھی. وادعو ربی, اور میں تو اپنے رب کو پکاروں گا. عسى لا اکون بدعاء ربی شقیہ, مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا. اس کے بعد اگلے رکوعوں میں حضرت اسحاق اور یعقوب, حضرت موسیٰ, حضرت اسماعیل, حضرت ہارون, حضرت ادریس, ان حضرات کا ذکر ہے. اور پھر ایک بہت پیاری آیت آئی ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء کرام میں سے. ومن ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. تو اس کے بعد آیت سجدہ ہے کہ ان لوگوں کی شان یہ رہی ہے ہمیشہ کہ جب بھی آیات رحمان ان کو تلاوت کی جاتی تھی یہ فوراً سجدے میں گر جاتے تھے. البتہ ان کے بعد فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, ان کی آئندہ نسلوں میں پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے ناخلف, جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا, شہوات کے پیچھے پڑ گئے. واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, تو وہ عنقریب اب جہنم میں پڑ کر رہیں گے. ایک ذکر اس میں آ رہا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ حضور نے جب شکوہ کیا کہ یہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں, قرآن مجید کا نزول وقفے وقفے سے ہو رہا ہے, تو انہوں نے یہ کہا وما نتنزل الا بامر ربک, ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا, اسی کو اختیار حاصل ہے, اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہے اور اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے. وما بین ذلک, اور جو ان دونوں کے مابین ہے. وما کان ربک نسیہ, اور آپ کا رب جو ہے بھولنے والا نہیں. آخری رکوع میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی جو غضب ظاہر ہوا ہے قرآن مجید میں, یہ جو عقیدہ ہے جس کا سورہ کہف میں بھی ذکر آیا, اللہ کے لیے اولاد تصنیف کر لینا, اس پر اللہ کا غضب جو بھڑکا ہے قرآن مجید میں وہ سب سے زیادہ اس مقام پر. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, تم ایک بڑی گستاخانہ بات کر رہے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ, وہ اتنی عظیم ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ پڑنے کو ہے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, اور زمین شق ہونے کو ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور پہاڑ جو ہے گرنے کو ہے دھماکے کے ساتھ. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا, اور رحمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا, جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب رب رحمان کے حضور میں تو حاضر ہوں گے بندے کی حیثیت سے. پھر یہ کہ لاسٹ بٹ ون آیت جو ہے وہ خاص طور پر اس اعتبار سے نوٹ کرنے کی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف دونوں میں جب مضمون آیا تھا وہ یہاں اور زیادہ کھل کر آیا ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہی تبشیر ہے, اسی کے ذریعے سے حضور کو انذار کا حکم ملا ہے. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اے محمد ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، لتبشر به المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دیں، وتنذر به قوما لدا، اور اس کے ذریعے سے آپ اس جھگڑالو قوم کو خبردار کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخری آٹھ رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم دو سورتیں سنیں گے، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء۔ کیونکہ وقت بہت کم ہے لہذا میں بہت ہی کم ان دونوں سورتوں کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تقریباً پوری کی پوری سورت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں یہ دو سورتیں ایسی ہیں، سورہ یوسف اور سورہ طٰہٰ، کہ جو تقریباً پوری کسی ایک نبی یا رسول کے حالات پر مشتمل ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ذریعہ بنے تھے بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ذریعہ بنے ان کے وہاں کی غلامی سے نجات پا کر واپس ارض فلسطین تک آنے کا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو ایک دور ہے، مصر میں ان کا قیام جو ہے اس کا نقطہ آغاز حضرت یوسف ہیں اور اس کا نقطہ اختتام حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى۔ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ طٰہٰ بھی حضور کا نام ہے اور یاسین بھی حضور کا نام ہے۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ جس انداز میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضور سے خطاب کے لیے یہ حروف استعمال ہوئے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ نامراد رہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اس کو مشقت سے، یہ مشقت سے نہیں ہے بلکہ شقی سے ہے، جیسے کہ دو مرتبہ سورہ مریم میں آیا کہ لم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ کو پکار کر میں کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ یہاں در حقیقت خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ پر جو یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس لیے تو نہیں ہوا کہ آپ ناکام ہوں یا آپ کفار سے مغلوب ہو جائے، بالآخر آپ غالب آ کر رہیں گے، دین غالب آ کر رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ درمیانی عرصے میں تکالیف اور امتحانات ابتلاءات یہ ہے کہ جن سے گزرنا ہے آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی۔ الا تذکرۃ لمن یخشا، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے ان کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہوئی ہے اس کے الفاظ بھی سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا۔ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے ہیں کوہ طور پر آگ کی تلاش میں، تو یہ پہلی وحی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو اس لیے کہ تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، اور میں نے تمہیں خاص طور پر چنا ہے ایک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے، تو اب توجہ سے سنو جو وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ اللہ کی وہ جو بگ آئی ایم والا معاملہ علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے، اس کا سب سے بڑا مظہر قرآن میں یہ مقام ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی اور پرستش کرو، واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعٰ، اور یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی لیکن میں نے اسے مخفی رکھا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے۔ اگر اس کا وقت معین پہلے سے معلوم ہو تو اس کے قریب کے لوگ جو ہے وہ تو توبہ کر ہی لیں گے، ٹھیک ہو ہی جائیں گے۔ اس کو تو رکھا ہی گیا ہے خفیہ تاکہ یہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ گھڑی کب آنے والی ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها ولا تتبع هواه فتردا، تو تمہیں ہرگز اس قیامت سے دور نہ ہٹا سکے، قیامت کی یاد یا قیامت کے یقین سے غافل نہ کر سکے وہ لوگ کے جو اس پر یقین نہیں رکھتے اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات جو اس سورہ طٰہٰ میں ہے، اس کے دوسرے رکوع کے شروع میں، کہ جب حکم ہوا، یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے پہلی وحی اور پہلی مخاطبت، پہلا مکالمہ جو ہوا ہے، تو جب حکم ہوا عزا بلا فرعون انہ تغا، جاؤ فرعون کی طرف، تو جو دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی داعی حق کے لیے کہ وہ اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے کہ جس کو لے کر وہ کھڑا ہوا ہو، اپنے اہل و عیال میں سے، اپنے عزا و اقارب میں سے، اب خاص طور پر اپنے بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار ان کو میرے اس کام میں میرے ساتھ شریک کر۔ قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان بنا، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان میں جو گرہ پڑی ہوئی ہے اس کو کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے بنا میرے اپنے اہل سے، اپنے خاندان سے میرا ایک ساتھی اور ساجی جو میرا بوجھ بٹانے والا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر وہ ہے جو بوجھ اٹھائے، تو وزیر کسی کے ساتھ وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں میں شریک ہو جائے۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے، اشدد بہی ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر، باشرک ہو فی امری، اور اسے شریک کر دے میرے اس کام میں، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تسبیح بھی کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر بھی کریں کثرت کے ساتھ، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمارے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ خاص طور پر اس دوسرے رکوع میں نوٹ کرانا چاہوں گا جس خاص محبت اور شفقت کا یہاں ظہور ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقیت علیک محبتا منی، ہے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈال دیا کہ جو تمہیں دیکھتا تھا تمہارا گرویدہ ہو جاتا تھا اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، ولی تسنا علی عینی، اور میں نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ تمہاری تربیت تو تمہیں پالا پوسا جائے خاص میری نگرانی میں، پھر یہ کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں خاص ایک مشن کے لیے تیار کیا ہے، بنایا ہے اپنے لیے، ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہاں جو تم پہنچ گئے ہو تو یوں ہی نہیں پہنچ گئے، یہ در حقیقت ہمارے طرف سے ہر شے پہلے سے طے شدہ تھی، یہ تو تقدیر الہی ہے جو تمہیں یہاں کر لے کر آئی ہے کہ تم مدین سے واپس جا رہے تھے اپنے گھر مصر اور یہاں تمہیں یہ آگ نظر آئی، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ واقعات و حوادث جو ہے ایسے ہی ہو گئے ہیں، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، یہ تو ہمارا وہ طے شدہ فیصلہ تھا جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب میں مزید تو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا، البتہ اس کے چھٹے رکوع میں آیت نمبر 113 دیکھ لیجئے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں ہم نے اپنی تمام دھمکیوں کو، وعید جو بھی وعدے ہیں ان کو خاص کھول کھول کر بیان کر دیا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقویٰ کے روش اختیار کریں، فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند و برتر ہے جو بادشاہ حق ہے، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے نزول کے لیے، یہ بھی ہماری حکمت میں جو اس کا معین ہے وقت اسی کے مطابق اس کی وحی درست ہوگی، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ہاں پروردگار سے یہ دعا کرتے رہا کرو کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ آخری رکوع میں پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہوا کرتا ہے خطاب خصوصی مکی صورتوں میں بالعموم حضور کے ساتھ، تو وہ نوٹ کر لیجئے آیت نمبر 130، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی صبر کرو اس پر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور تسبیح کیا کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی، وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں بھی، رات کے اوقات میں بھی، فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں اطراف میں بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَى، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اب یہ وہی آیت آ گئی ہے تقریباً جو سورہ ہجر میں آئی تھی، اور ہرگز اپنی نگاہیں مت اٹھاؤ، الا ما متعنا بہ ازواجم منہم، کہ ان گروہوں کو، یہ کفار کو اور مشرکوں کو ہم نے جو کچھ دنیاوی ساز و سامان دیا ہوا ہے، نعمتیں دی ہوئی ہیں، دولت ہے، بلڈنگیں ہیں، ان کے پاس خزانے ہیں، ان کی طرف نگاہ نہ اٹھنے پائے، زہرت الحیات الدنیا، یہ صرف اس دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لے نفت نہ ہوں فی، اور ہم نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا تاکہ ان کے ذریعے سے انہیں فتنہ میں مبتلا کریں، ورزق و رب کا خیر ہوں وہ آپ کا، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے آپ کے لیے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اس کی ہم تعویل کریں گے سورہ ہجر کی اس آیت کی روشنی میں
کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ ہے رزق رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، یہ اصل رزق یہ ہے، اصل دولت یہ ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیے اور خود بھی اس پر جمع رہیے. لا نسألوک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزق نرزق، بلکہ رزق تو الٹا ہم آپ کو دیں گے. والعاقبت للتقوى، اور عاقبت کا گھر جو ہے آخرت کا گھر وہ تو تقوی ہی کے لیے مخصوص ہے. سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے اقترب الناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آیا ہوا ہے، یعنی گھڑی آیا چاہتی ہے قیامت کی، اور یہ لوگ جو ہے اپنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو اب ظاہر بات ہے کہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، البتہ یہ آیت نمبر 24 اور 25 دیکھ لیجئے. فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں ان کے بھی یہ بھی ذکر ہے کہ جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر کے معنی یہاں دوسری مرتبہ جو آئے ہیں وہ تذکرہ، مجھ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اکثر لوگ جو ہے حق کو نہیں جانتے اسی لیے اعراض کر رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلك من رسول، اور اے محمد آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا. الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے ہیں. یعنی تمام رسولوں نے جو پیغام نوع انسانی کو دیا وہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کی بندگی کریں. تیسرے رکوع میں خلق الانسان من عجل کا مضمون آیا ہے کہ انسان کی سرشت میں جلد بازی جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ جلد بازی جو ہے سورہ طٰہٰ میں بیان کرنے کا وقت نہیں تھا. خیر کے لیے بھی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، سہج پکے سو میٹھا ہو. بھلائی کے کام میں بھی انسان جو ہے سہج سہج آگے بڑھے گا تو پختگی ہوگی، اور جلدی جلدی چھلانگے مارے گا، زقز لگائے گا تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا. خلق الانسان من عجل، یہ انسان کی ایک خلقی ایک کمزوری ہے کہ اس کے اندر جلد بازی جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد سورہ انبیاء بھی ان صورتوں میں سے ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا جس میں قصص الانبیاء آئے ہیں. حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، پھر یہ کہ حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا خاصا طویل ہے، حضرت لوط کا ذکر ہے، اسحاق اور یعقوب کا ہے، پھر حضرت نوح کا ذکر بھی ہے، حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر بھی ہے، حضرت ایوب کا ذکر ہے، خاص طور پر حضرت یونس کی وہ دعا جو ہے جو ہم مسلمانوں میں بہت عام ہے، اور جو آیت کریمہ جس کا ختم بھی کرتے ہیں، وہ آیت در حقیقت سمجھنے کی ہے اور اس کے مطابق انسان عمل کرے. اس کو صرف یہ کہ اس طریقے سے لاکھ دو لاکھ پڑھ لینے کا کچھ حاصل نہیں ہے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان سے خطا ہوئی تھی اس کی سزا کے طور پر انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہے، تو انہوں نے کہا وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، مچھلی کے پیٹ کی اس تاریکی میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، خطا میری ہی تھی، ظلم میں نے ہی کیا ہے اپنے اوپر. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا نقل ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر یہاں حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہے، حضرت مریم کا ذکر بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. اب بالکل آخر کی میں بات آپ کو اور بتا دوں، اسی میں وہ آیہ مبارکہ آئی ہے کہ جو ہمیں بہت محبوب ہے اور ہمارے ہاں تقریروں میں عنوان بنتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اور اسی میں پھر آخری آیات ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں کھلے بند و دعوت پہنچا دی ہے. وَإِن أَدْرِي قَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ، باقی مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب کی دھمکی تمہیں سنائی جا رہی ہے وہ قریب ہے یا ابھی کچھ فاصلے پر ہے، اس میں کوئی مہلت ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الى حین، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ایک آزمائش کے طور پر ہو اور ابھی تمہیں کچھ دیر کی مہلت ملنے والی ہو. قال رب احکم بالحق، اور عرض کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار سے، پروردگار فیصلہ صادر فرما دے حق کے ساتھ. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا پروردگار رحمان جو ہے اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام باتوں پر کہ جو تم کر رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.